فصل المركب الناقص على انحاء منها المركب الاضافي كغلام زيد ومنها المركب التوصيفي كالرجل العالم ومنها المركب التقييدي كفي الدار. وها هنا قد تم بحث الألفاظ والآن نرشدك إلى بحث المعاني. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب دو قسم پر ہے، ایک مرکب تام ہے اور ایک مرکب ناقص ہے. مرکب تام وہ ہے کہ جہاں جس پر بات پوری ہو جائے، بھئی سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب تام. اور وہ مرکب جس میں بات پوری نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. بھائی آج ہم مرکب ناقص کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی پہلے کتاب سے پہلے اس کی اقسام اچھی طرح سمجھ لیں. بھائی یاد رکھیے کہ مرکب ناقص جو ہے، یعنی جہاں بات جس میں بات پوری نہیں ہوتی، سننے والا منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے جس سے بات پوری ہو جائے، تو یہ جو مرکب ناقص ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک مرکب تقییدی ہے اور ایک مرکب غیر تقییدی. بھائی تقییدی یہ ابھی عبارت میں لفظ آیا، بھائی تا ہے قاف اور دو یا ہیں، بھائی دو یا، پہلی یا کے نیچے کسرہ پڑھیں گے بھائی تقییدی. تو مرکب ناقص کتنی قسم پر ہوا؟ دو قسم پر، ایک تقییدی اور ایک غیر تقییدی. تقییدی بھائی قید سے ہے، قید سے، یعنی مرکب تقییدی وہ ہے جہاں پر دوسرا کلمہ پہلے کلمے کے لیے قید ہو. گئی یعنی یوں کہو، کلمہ تو منطق کے اندر بھائی فعل کو کہتے ہیں، تو منطق والا کلمہ میری مراد نہیں ہے، لفظ بھائی، پہلا دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے کیا ہو؟ مرکب ہے نا جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، تو یہاں پر دوسرا لفظ کیا ہوگا؟ پہلے لفظ کے لیے قید ہوگا، قید ہوگا. اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں بھائی، دو قسمیں، ایک مرکب اضافی اور ایک مرکب توصیفی. مرکب اضافی جس میں پہلا جز مضاف ہوتا ہے اور دوسرا جز مضاف الیہ، جیسے غلام زیدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کا غلام. یہ ہے مرکب اضافی. بھائی اب دیکھو اس میں بات پوری نہیں ہے، یہ مرکب ناقص ہے. میں نے آپ سے کہا زید کا غلام، کیا آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، صرف زید کے غلام کا تصور تو آپ کے ذہن میں آیا لیکن بات پوری نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ آیا ہے یا چلا گیا ہے یا زندہ ہے یا مر گیا ہے، کوئی آگے خبر اس میں نہیں آگے پوری بات. بھائی تو لہذا یہ مرکب ناقص ہوا اور پہلا جز مضاف ہے اور دوسرا جز مضاف الیہ ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور مرکب ناقص کی دوسری قسم مرکب تقییدی. مرکب تقییدی کی پھر دوسری قسم جو ہے یہ مرکب توصیفی کہلاتی ہے، جس میں پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے مثلا کہتا ہوں رجل شجاع، رجل موصوف ہے اور شجاع اس کی صفت ہے. شجاع کا کیا معنی؟ بہادر. بھائی تو رجل شجاع کیا معنی ہوگا؟ بہادر آدمی. یاد رکھیے عربی کے اندر صفت مؤخر ہوتی ہے جبکہ اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے. دیکھو رجل کا کیا معنی تھا؟ آدمی یا مرد. اور شجاع کا کیا معنی ہے؟ بہادر. تو عربی میں مرد کا لفظ مقدم ہے اور بہادر کا لفظ مؤخر ہے، تو عربی میں صفت بعد میں آتی ہے. جبکہ اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے موصوف بعد میں آتا ہے. چنانچہ رجل شجاعن کا ترجمہ آپ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ بہادر آدمی. تو دیکھو بہادر اس کو آپ نے مقدم کر دیا، حالانکہ عربی میں بہادر کا لفظ مؤخر تھا بھائی، شجاعن کا لفظ مؤخر تھا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مرکب توصیفی ہے، پہلا جز موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتا ہے. صفت فا پر فتحہ پڑھیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ صفت کیونکہ اس کے آخر میں عربی میں گولتا آتی ہے صفتن، اور گولتا عربی میں جہاں بھی آ جائے اس کا ماقبل ہمیشہ آپ کو مفتوح ملے گا پورے کلام عرب کے اندر بھائی. تو فا کو ساکن نہیں پڑھنا بلکہ اس پر فتحہ پڑھنا ہے. تو جی، تو میں نے تقسیم آپ کو بتلائی کہ مرکب تام مرکب ناقص دو قسم پر ہے، ایک مرکب تقییدی اور ایک مرکب غیر تقییدی. مرکب تقییدی جس کے اندر دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو، دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید ہوتا ہے، تقییدی ہے نا، قید سے ہے، تو دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہے. غلام زیدن، اس کے اندر زید کا لفظ غلام کے لیے قید ہے، مضاف مضاف الیہ کے بغیر پورا نہیں. اور اسی طرح مرکب توصیفی کے اندر بھی جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے لیے قید ہوا کرتی ہے. تو مرکب تقییدی دو قسم پر ہوا، ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیفی. یہ تو تھا مرکب تقییدی بھائی اور اس کی قسمیں، جبکہ دوسری قسم کیا بتلائی؟ مرکب غیر تقییدی، جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہیں ہوتا، یا دوسرا لفظ پہلے لفظ کے لیے قید نہیں ہوتا. اور اس میں یاد رکھیے، پہلا جز جو ہے وہ حرف ہوگا، یعنی اعداد ہوگا. کیا ہوگا؟ منطق میں حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بتلایا تھا انہوں نے آپ کو؟ اعداد کہتے ہیں. تو ایک جز اس کے اندر اعداد ہوگا اور دوسرا جز اسم یا فعل ہوگا. کیا ہوگا؟ اسم یا فعل ہوگا. یعنی یوں کو منطق کے الفاظ استعمال کریں، پہلا جز اعداد ہوگا اور دوسرا جز اسم ہوگا، یا پہلا جز اعداد ہوگا اور دوسرا جز کلمہ ہوگا. فعل کو کیا کہتے ہیں منطق میں؟ کلمہ. تو دوسرا جز کلمہ ہوگا بھائی. مرکب غیر تقییدی کے اندر ایک جز کیا ہوا کرتا ہے؟ اعداد یعنی حرف، اور دوسرا جز اسم ہوتا ہے یا کلمہ ہوتا ہے یعنی فعل بھائی. مثلا بھائی میں آپ سے کے سامنے لفظ بولتا ہوں فدار. فدار فدار دیکھیے یہ مرکب ہے اور اس کے اندر پہلا جز فی، یہ کیا ہے؟ اداد ہے یعنی حرف ہے، اور دوسرا جز ادار یہ اسم ہے. تو دیکھیے یہ لفظ مرکب ہے، پہلا جز اس کا اداد ہے اور دوسرا جز اسم، اور یہ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب ناقص ہے. اور پھر مرکب ناقص کی کون سی قسم؟ غیر تقییدی. مرکب غیر تقییدی. اسی طرح بھائی پہلا جز مثلا اداد ہوگا اور دوسرا جز کلمہ. مثلا میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں، قد قام زیدن، قد قام قد قام زیدن. تو اب یہاں پر دیکھیے قد تحقیق کے لیے آتا ہے، تحقیق زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہوا. تو قد قام زیدن، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ مرکب تام ہے کہ مرکب ناقص ہے؟ قد قام زیدن، تحقیق زید کھڑا ہے، یہ مرکب بات پوری ہو رہی ہے؟ شاباش، یہ مرکب تام ہے. اچھا اب ہم اس میں سے ایک جز لے لیتے ہیں، مرکب ناقص بنا دیتے ہیں، زید کو ذرا ختم کر دو، اس جملے میں سے صرف قد قامہ کا لفظ ہم نے پکڑ لیا. اب یہ قد قامہ یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ اب مرکب ناقص ہے کیونکہ فاعل ہے اور آپ نے اس کو فی الحال ختم کر دیا، فاعل کے بغیر فعل پورا نہیں بھائی، بات پوری نہیں. تو قد قامہ یہ مرکب ناقص ہوا، پھر اس کے اندر یہ مرکب تقییدی ہے کہ غیر تقییدی؟ بھائی غیر تقییدی، کیونکہ تقییدی کے اندر یا تو وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں یا موصوف صفت، یہ نہ مضاف مضاف الیہ ہیں آپس میں نہ موصوف صفت ہیں. قد قامہ میں ایک ادات ہے یعنی حرف ہے اور دوسرا کلمہ یعنی فعل ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب غیر تقییدی بھائی. تو فی الدار بھی مثال ہوئی مرکب غیر تقییدی کی. اور قد قامہ کس جملے میں سے؟ قد قامہ زید ان میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب غیر تقییدی ہے. میں نے قد قامہ زید ان کا جملہ ذکر کیا، پھر اس میں سے کہا یہ جو قد قامہ ہے صرف یہ مرکب ناقص ہے، کیونکہ اگر قد قامہ کو اکیلا رکھیں زید کو اس کے ساتھ نہ مانا جائے تو پھر تو قامہ کے اندر ہوا ضمیر آ جائے گی، تو پھر بھی یہ مرکب تام بن جائے گا بھائی. کیا بن جائے گا؟ مرکب تام بن جائے گا. تو یہ وہ قد قامہ، یہ وہ والا قامہ ہم نے منتخب کیا جس کے اندر ضمیر نہیں ہے. اگر ضمیر آ جائے تو فعل ہوتا ہے مسند، اور آگے ضمیر وہ فاعل یعنی مسند الیہ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جائیں تو وہ مرکب تام ہوا کرتا ہے، مرکب ناقص نہیں. تو ایسی مثال ہم نے منتخب کی جس کے اندر مسند تو ہے، مسند الیہ نہیں. قد قامہ، یہاں قامہ مسند تو ہے لیکن وہ زیدن جو مسند الیہ تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح؟ تو معلوم ہوا بھائی مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک مرکب تقییدی اور ایک مرکب غیر تقییدی. پھر مرکب تقییدی کتنی قسم پر؟ دو قسم پر، ایک مرکب اضافی اور دوسرا مرکب توصیف. مرکب اضافی جس میں پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا مضاف الیہ، اور مرکب توصیفی جس میں پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز صفت ہو گئی صفت. اور مرکب غیر تقییدی کے اندر ایک جز ادات ہوتا ہے اور دوسرا جز اسم یا کلمہ ہوتا ہے. پہلا جز ادات ہو اور دوسرا جز اسم ہو، اس کی مثال فی الدار، اور یا اور بھی کوئی ایسی مثال بنا لیں. من المسجد، تو من ادات ہے اور المسجد اسم ہے. اور دوسری مثال کہ پہلا جز حرف ہو یعنی کلمہ ہو اور دوسرا جز فعل ہو، جیسے قد قامہ میں نے مثال ذکر کر دی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے اب کتاب پر بھائی. فصل، ای ھذا فصل، یہ فصل ہے. المرکب الناقص علی انحاء، مرکب ناقص کئی قسم پر ہے. انحاء جمع ہے نحون کی، اور نحون کا ایک معنی قسم کے بھی ہیں بھائی. مرکب ناقص کئی قسم پر ہے. من حل مرکب الاضافی، ان میں سے ایک مرکب اضافی ہے. کا غلام زید، جیسے غلام زید. ومن حل مرکب توصیفی، اور ان میں سے ایک مرکب توصیفی ہے. الرجل العالمی، جیسے الرجل العالم، الرجل موصوف اور العالم صفت بھائی. بھائی دیکھیے فی الدار جو ہے، فی الدار اس کے اندر فی الدار کو مرکب غیر تقییدی بنایا گیا. ابھی میں نے تقسیم آپ کے سامنے کی، فی الدار کو کون سی قسم بنایا؟ غیر تقییدی. اور غلام زیدن اور رجل عالم اس کو کیا بنایا؟ تقییدی بنایا بھائی، قید ہے. یہ جو مرکب تقیدی ہوتا ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہوتا ہے، اس میں دونوں جز جو ہوتے ہیں ان کا معنی تام ہوتا ہے بھائی، یعنی اب وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھائی، مفرد تین قسم پر ہے، اسم، کلمہ اور ادات. اگر اس مفرد جو ہے اس کا معنی یا تو مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا. اگر مستقل ہے تو وہ اسم ہوگا یا فعل، اور اگر مستقل نہیں تو وہ ادات ہوگا یعنی حرف بھائی، کیونکہ حرف بھائی وہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے. جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی، من، من یہ ابتدا کا معنی ادا کرتا ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہ ملائیں اس وقت تک یہ ابتدا کا معنی ادا نہیں کرتا، جبکہ ایک خود لفظ ابتدا ہے. دیکھو من کہا تو آپ کو ابتدا سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب میں من المسجد کہوں گا تب آپ کو ابتدا سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کام کی ابتدا مسجد سے ہو رہی ہے. اور صرف لفظ ابتدا میں کہتا ہوں، ایک ہی لفظ بولا اور آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ ابتدا کا کیا معنی ہوتا ہے، شروع کرنا، تو من بھی وہی معنی ادا کر رہا ہے لفظ ابتدا بھی، لیکن من مستقلاً اس معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو کیونکہ یہ ادات ہے، حرف ہے، جبکہ ابتدا یہ اسم ہے، یہ اکیلا ہی کیا کر دیا ہے، اپنے معنی پر پوری طرح دلالت کر دیتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد جب مفرد اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. اگر نہیں ملا تو وہ اسم ہے، اور اگر ملا ہوا ہو تو وہ فعل یا کلمہ بھائی، مناطقہ کے ہاں اسے کلمہ کہا جاتا ہے. تو دیکھو اسم اور فعل یہ مستقلاً اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی اور کلمے کو نہ جوڑیں پھر بھی یہ کیا کریں گے، اپنے معنی پر پوری طرح دلالت کر دیں گے، جبکہ حرف مستقلاً دلالت نہیں کرتا، یعنی اکیلا ہو تو اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملے گا پھر یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا. تو یہاں پر بھی مرکب تقیدی اور غیر تقیدی کے اندر آپ دیکھ لیں، مرکب غیر تقیدی کے اندر ایک جز حرف ہے یعنی کلمہ ہے، وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا، اور دوسرا جز اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا، اور اسم اور کلمہ کیا کرتے ہیں، اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرتے ہیں. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ مرکب غیر تقیدی کے اندر بتلایا نا ایک جز کیا ہوگا، ادا، یعنی ایک جز ایسا ہے جو مستقلاً اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، اور دوسرا جز وہ اسم ہوگا یا کلمہ ہوگا، اور اسم اور کلمہ تو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتے ہیں، پوری طرح دلالت کرتے ہیں. تو مرکب غیر تقیدی کے اندر ایک جز جو ہے وہ پوری طرح اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، اور ایک جز اپنے معنی پر پوری طرح دلالت کرتا ہے، جبکہ مرکب تقیدی کے اندر دونوں جز اسم ہوں گے. دونوں جز کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے، اور پہلا جز بھی تام اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے، اور دوسرا جز بھی تام وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے گا. بھائی غلام الزیدین، دیکھو غلام میں کہوں آپ کو غلام کا معنی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ بھائی زید کہتا ہوں، زید کا بھی معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اسی طرح رجلن شجاعن، رجلن صرف کہوں اس کا بھی معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا، شجاعن کہوں تو اس کا بھی مستقلاً معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو یہاں دونوں جز جو ہوتے ہیں وہ اپنے معنی پر پوری دلالت کرتے ہیں. بھائی فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر؟ بھائی اچھا بھائی دیکھیے اب کتاب پر. بھائی تو کیا کہتے ہیں؟ المرکب الناقص على انحاء، مرکب ناقص کئی قسم پر ہے، منہ المرکب الاضافی، ایک ان میں سے مرکب اضافی ہے کہ غلام زید، ومنہ المرکب التوصیفی، اور ان میں سے ایک مرکب توصیفی ہے کہ رجل العالمی، عالم مرد بھائی. یہ کس کی قسم میں ہوئی بھائی؟ مرکب ناقص کی. اور مرکب ناقص کی بھی پھر آگے تقسیم میں نے کی تھی، مرکب تقییدی اور غیر. تو یہ کس کی قسم میں ہوئی؟ مرکب تقییدی کی بھائی. آگے مصنف فرماتے ہیں ومین حل مرکب تقییدی یو بھائی، اور مرکب ناقص میں سے کیا ہے ایک، اور اس کی مثال آگے دے رہے ہیں کافی دار، جیسے کہ فی دار بھائی، فی دار مرکب تقییدی کی قسم ہے یا غیر تقییدی کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مرکب غیر تقییدی کی قسم ہے. غلام زیدن اور الرجل العالم، یہ کس کی قسم ہے؟ مرکب تقییدی. اور فی دار یہ کس کی قسم؟ یہ غیر تقییدی کی. لیکن کتاب میں کیا لکھا ہے؟ مرکب تقییدی. یہ معلوم ہوا بھائی کسی لکھنے والے سے یہاں غیر الغیر کا لفظ رہ گیا بھائی. پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور تو کسی کاتب نے اس کو نقل کیا اور پھر اس نسخے کے اندر اس سے کہیں غلطی سے الغیر کا لفظ رہ گیا، اور یہ نسخے اسی طرح چلے آئے بھائی الغیر کا لفظ. یا خود مصنف ہی سے لکھتے ہوئے کہیں یہاں کتابت کی غلطی ہوئی اور الغیر کا لفظ رہ گیا، تو پھر اسی طرح نقل ہوتا چلا آیا یہ بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں التقییدی سے پہلے کیا لفظ ہونا چاہیے؟ الغیر بھائی. تو ومن حل مرکب الغیر التقییدی، جی یوں ہونی چاہیے عبارت بھائی. اور مرکب ناقص کی اقسام مس میں سے ایک مرکب غیر تقییدی ہے، جیسے کہ فی الدار وہا ہونا. اور یہاں پر قد تم بحث الالفاظ، تحقیق پوری ہو گئی الفاظ کی بحث. مصنف فرما رہے ہیں بھائی ہم نے بتلایا تھا کہ منطقی کا اصل کام تو ہے معانی سے بحث کرنا، لیکن مجبوری کی وجہ سے الفاظ کی بحث بھی شروع میں ذکر کرنا پڑتی ہے، کیونکہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہوتا ہے. اس لیے مناطقہ اپنی کتابوں کے شروع میں الفاظ کی بھی کچھ بحث کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پھر دلالت کا معنی بتایا، دلالت کی قسمیں بتائیں، پھر بتایا کبھی لفظ مفرد ہوگا، کبھی مرکب ہوگا، پھر مفرد جو ہے کبھی کلمہ ہوگا، کبھی اسم ہوگا، کبھی ادات ہوگا، پھر کبھی وہ متحد المعنی ہوگا، کبھی متکثر المعنی ہوگا، وہ قسمیں بتائیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ مرکب ناقص ہوگا، کبھی مرکب تام ہوگا، یہ ساری تفصیلات بھائی. ایک بحث کس کی چل رہی تھی؟ الفاظ کی. حالانکہ منطقی کے کام الفاظ سے بحث کرنا نہیں ہے، وہ تو کس سے بحث کرتا ہے؟ معنی سے. لیکن چونکہ بات کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے وہ مجبوراً اپنی کتابوں کے شروع میں الفاظ کی کچھ بحث کرتے ہیں. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں وہا ہونا قد تم بحث الالفاظی، اور یہاں پر تحقیق پوری ہو گئی الفاظ کی بحث بھائی. والآن، اور اب نرشدو کا، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، الى بحث المعانی، معانی کی بحث کی طرف. مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ الفاظ کی بحث پوری ہو گئی، اب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں معانی کی بحث کی طرف. اب معانی کی بات شروع ہونے لگی ہے، یعنی اب منطق شروع ہونے لگی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب معانی کی بحث بھائی. جی آگے دیکھیے، فصل المفہوم ای ما حصل فی الذہن قسمان احدہما جزئی والثانی کلی. جی المفہوم ای ما حصل فی الذہن، مفہوم یعنی کہ وہ چیز جو حاصل ہو ذہن میں بھائی. مفہوم، اور اسی کو مدلول بھی کہتے ہیں. یعنی کسی وہ بات جو ذہن میں آئے، بھائی دیکھیے مثلا میں نے آپ کے سامنے کہا گلاس، دیکھو آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آ گئی جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے، تو یہ لفظ گلاس کا مفہوم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کے ذہن میں آیا یہ کیا ہے؟ یہ لفظ گلاس کا مفہوم. تو ذہن میں کوئی بھی لفظ بولیں اور اس کا جو معنی ذہن میں سمجھ میں آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مفہوم کہا جاتا ہے. اور مدلول بھی، کہ اس لفظ نے اس پر دلالت کی ہے بھائی، تو مفہوم کسے کہتے ہیں؟ ما حفل فی الذہنی، وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو گئی، ذہن میں آئے. کہتے ہیں المفہوم مفہوم ای ما حفل فی الذہنی، یعنی وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو، قسمانی، وہ دو قسم پر ہے، احدہما جزئی، ان میں سے ایک جزئی ہے، والثانی کلی، اور دوسرا کلی ہے. مفہوم کی دو قسمیں ہیں بھائی، ایک جزئی اور ایک کلی. بات پہلے بھی گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ. جزئی کسے کہتے ہیں؟ جس میں شرکت نہ ہو سکے، جو ایک متعین فرد پر صادق آئے. اور کلی جس میں شرکت ہو سکے اور جو جو کثیرین پر صادق آئے، کثیرین پر صادق آئے. مثلا میں نے آپ کے سامنے کہا زید، جزی ہے یا کلی ہے؟ جزی ہے، شاباش. اور میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مثلا انسان، انسان جزی ہے یا کلی ہے؟ یہ کلی ہے، یہ کثیرین پر صادق آتا ہے. زید وہ بھی انسان ہے، بکر وہ بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان. تو اس کے تو کروڑوں اربوں افراد ہیں. تو انسان، ایسا انسان جو ہے اس کا مفہوم کثیرین پر صادق آتا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے. اور اگر وہ مفہوم جو ہے وہ کثیری، مفہوم کی بات چل رہی ہے نا، مفہوم کی تقسیم کی، ایک مفہوم کلی ہوتا ہے اور ایک مفہوم جزئی. مفہوم وہ جو ذہن میں آئے، تو کسی لفظ کا وہ مفہوم جو ذہن میں آئے اور وہ کثیرین پر صادق آئے، اس میں شرکت ہو سکے، اسے کلی کہتے ہیں. اور وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق نہ آئے بلکہ کسی متعین فرد پر صادق آئے، اسے جزئی کہتے ہیں. میں نے زید کہا بھائی، زید آپ کے ذہن میں فوراً کس کا تصور آ گیا؟ ذات زید کا تصور آ گیا. اور اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، اس مفہوم کے اندر شرکت نہیں. آپ کا ذہن آپ کو بتلاتا ہے کہ زید ایک متعین ذات کا نام ہے، کوئی دوسرا اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں. تو مفہوم، بات مفہوم کی چل رہی ہے، معانی کی، معنی کے اس مفہوم کے اندر وہ اگر کثیرین پر صادق آئے تو کلی، اگر کثیرین پر صادق نہ آئے، ایک متعین فرد پر صادق آئے اور عقل اس میں کثرت کو جائز قرار نہ دے کہ یہاں کثرت ہو ہی نہیں سکتی، یہ لفظ کثیرین پر صادق آ ہی نہیں سکتا، تو اسے کیا کہیں گے؟ جزئی کہیں گے، جزئی کہیں گے. مثلا دیکھیے کلی اور جزئی، سورج بھائی، سورج کسے کہتے ہیں؟ سورج کہتے ہی آپ کے ذہن میں ایک معنی ذہن میں، ایک مفہوم ذہن میں آیا اس کا بھائی. کیا مفہوم؟ وہ آسمان پر گول چمکدار جسم ہے جو روشنی پھیلاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سورج کہتے ہیں. اب یہ جو آپ کے ذہن میں اس کا معنی آیا، آسمان پر چمکنے والا گول جسم، آسمان پر چمکنے والا اس مفہوم پر آپ نظر کریں ذرا، یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے. اس وقت تو ایک ہی سورج ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور بھی اس طرح کا ہو اسے بھی آپ کیا کہیں گے، گول ہو آسمان پر اور چمکدار ہو اسے بھی آپ کیا کہیں گے، سورج کہیں گے. کیونکہ معنی آپ نے کیا کیا، سورج کا مفہوم کیا ہے، آسمان پر چمکنے والا جسم. تو اب جو بھی آسمان پر چمکنے والا اس طرح کا جسم ہوگا اسے کیا کہیں گے، سورج کہیں گے، سورج کہیں گے. تو دیکھو اس کے مفہوم میں کیا ہے، عموم ہے، اس میں شرکت ہو سکتی ہے. فرض کرو، فرض کرو ایک صبح آپ کا ساتھی اٹھتا ہے، فرض کرو دیکھتا ہے مشرق کی طرف سے دو چمکتے ہوئے جسم طلوع ہوئے ہیں بھائی، وہ فوراً آپ کے پاس آ کر کیا کہے گا، دو سورج نکلے ہیں آج تو. دیکھو دوسرے کو بھی اس نے کیا کہہ دیا، سورج کہہ دیا. معلوم ہوا سورج کے معنی میں آپ کی عقل بھی کہتی ہے کیا ہو سکتی ہے، شرکت. اسی طرح چاند ہے، وہ رات کو چمکنے والا جسم ہے. اگر فرض کرو کسی دن دو چاند نکل آئے تو آپ کا ساتھی دوڑا دوڑا آپ کے پاس آئے گا، کہے گا بھائی آسمان پہ دو چاند. دوسرے کو بھی اس نے کیا کہا، چاند. معلوم ہوا چاند کے مفہوم میں آپ کی عقل بھی کہتی ہے کہ شرکت ہو سکتی ہے بھائی، جتنے بھی جیسے ہوں گے سب کو ہم کیا کہیں گے، چاند. چاہے ہے اس وقت ایک، یہ آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا، کلی کے اندر افراد کو نہیں دیکھا جاتا، کلی کے صرف بات کس کی چل رہی ہے، تقسیم مفہوم کی ہو رہی ہے. مفہوم کے اعتبار سے اس میں شرکت ہو سکتی ہے یا شرکت نہیں ہو سکتی، مفہوم پر نظر رکھنی ہے بھیا. اس کے مقابلے میں ذرا ایک اور فرض کرو سورج، آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے، زید ہے، زید آپ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ایک اور آدمی آیا، بالکل زید کی شکل و صورت ہے، زید جیسے کپڑے لباس وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، قد وغیرہ ہر چیز اسی کی طرح ہے، تو آپ کیا کہیں گے، دو زید آ گئے یا زید کا کوئی ہم شکل آ گیا؟ جی آپ اس دوسرے کو زید کبھی بھی نہیں کہیں گے، آپ کیا کہیں گے دوسرے کو جب بتائیں گے کہ میرے ساتھ زید کھڑا تھا، آج اس کا بالکل ایک ہم شکل آ گیا، یہ نہیں کہیں گے آج دو زید آ گئے تھے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ آپ کی عقل آپ کو بتلاتی ہے کہ زید تو اسی ایک متعین فرد کا نام ہے، بالکل اس جیسی شکل و صورت والا بھی کوئی اور آ جائے اس کو ہم زید نہیں کہیں گے بھائی، وہ زید کا جڑواں بھائی تو ہو سکتا ہے لیکن زید نہیں ہو سکتا بھائی. تو آپ کی عقل آپ کو بتلاتی ہے کہ جزی کے مفہوم میں شرکت نہیں ہو سکتی، جبکہ کلی کے مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ افراد کو کلی کثیرین پر صادق آ سکتی ہے، کلی کے آپ نے افراد کو نہیں دیکھنا، افراد چاہے فرد خارج میں ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے ہم اسے کیا کہیں گے، کلی. جیسے سورج، سورج کا آپ ایک ہی فرد ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے. چاند اب ایک ہی جسم ہے لیکن اس میں چونکہ شرکت ہو سکتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے، کلی کہیں گے. سورج سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو. تو کہتے ہیں المفہوم ایما حصل فی الذہن قسمانی مفہوم، یعنی کہ وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو قسمانی، وہ دو قسم پر ہے، احدہما جزئی، ایک ان میں سے جزئی ہے، والثانی کلی، اور دوسری کلی ہے بھائی، کلی. چلیے بس کریں بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.